بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كيس رسالة كدرس جاري ہے، اور آج کے درس میں سیاستہ کے بعد ہم بات کریں گے مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه پر. كيسا فرماتے ہیں مسند الإمام أحمد: المحدثون جعلوا المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن. محدثون جو حدیث کے علم کے ماہرین ہیں، انہوں نے مسانید کا درجہ تیسرے نمبر پر رکھا ہے صحیحین اور سنن کے بعد. پہلا درجہ ہے صحیحین کا، دوسرا درجہ ہے سنن کا، ان کے بعد تیسرا درجہ ہے مسانید کا. ومن اعظم المسانید قدرا واكثرها نفعا مسند الامام احمد. اچھا، مسند کے کسے کہتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، مسند کون سی کتاب ہے؟ یہ مسند روایت ہے، میں تصنیف کی بات کر رہا ہوں، مسانید مسند الامام احمد. بارک اللہ فیک. وہ کتاب جس میں احادیث راویوں کے اعتبار سے جمع کی گئیں، مسند ابی بکر، یعنی وہ احادیث جو سیدنا ابوبکر صدیق نے روایت کی، ساری ایک جگہ پہ ایک اکٹھے. پھر مسند عمر بن الخطاب، وہ احادیث جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی. پھر اسے مسند صحابہ کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں مسانید. مسند جمع ہے مسند کی، اور مسند الامام احمد جیسا فرماتے ہیں ومن اعظم المسانید قدرا واكثرها نفعا، سب سے زیادہ قدر و قیمت اور احترام مسانید میں سے جتنی بھی دوسری مسانید ہیں وہ ہے مسند الامام احمد، واكثرها نفعا، سب سے زیادہ فائدہ مند بھی مسند الامام احمد. مسند الامام احمد فقد شهد له المحدثون قديما وحديثا، محدثین نے قدیما بھی، پہلے زمانے میں، پہلے دور میں بھی، اور آج کل کے دور میں بھی، حدیثا بھی، ہر دور میں اور آج کل کے دور میں بھی گواہی دیتے ہیں بانه اجمع كتب السنه، کہ سنت کی کتابوں میں سے ایک جامع کتاب ہے. واوعاها، اور اس میں بہت سارا علم موجود ہے. لما يحتاج اليه المسلم، جس جو ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلم کے لیے فائدہ مند ہو، اور جس کا ہر مسلمان محتاج ہے. فی دینہ و دنیاہ، اپنے دین اور دنیا کے اعتبار سے. قال ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یوازی مسند احمد کتاب مسند، کوئی بھی دوسری کتاب مسندوں میں مسند احمد بن حنبل کے برابر نہیں ہے. فی کثرتہ، حدیثوں کی کثرت کے اعتبار سے. وحسن سیاقاتہ، اور حسن سیاقت کے اعتبار سے. وقال حنبل، حنبل امام احمد حنبل کا بیٹا ہے. وقال حنبل جمعنا ابی انا، ہمارے والد نے یعنی امام احمد نے ہمیں جمع کیا، انا مجھے، وصالح اور ہمارے میرے بھائی صالح کو، وعبد اللہ اور میرے بھائی عبد اللہ کو. امام احمد کتنے بیٹے ہیں؟ تین. کون سے ہیں؟ حنبل، حنبل، صالح اور عبد الله، تین ہیں. فقرأ علينا المسند، اور پوری پوری مسند جو کتاب ہے ہمیں سنائی، اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے سنائی، وہ علم اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے دیا. فرماتے ہیں ابھی حنبل فرما رہے ہیں، امام احمد حنبل کے بیٹے فرماتے ہیں وما سمعه غيرنا، سب سے پہلے ہم تینوں نے سنا، کسی اور کو ہمارے والد سے نہیں سنایا. وقال، اور فرمایا هذا الكتاب، یہ وہ کتاب ہے، جمعت من اکثر من 700,000 حدیث و 50,000، یہ وہ کتاب ہے جس میں میں نے جو احادیث بیان کی ہیں 7,500,000 حدیثوں سے میں نے ان حدیثوں کو نکالا ہے. 7,500,000، 70,000 نہیں، 7,000 نہیں، 7,500,000. فمختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه، مسلمانوں میں کسی حدیث پر اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو واپس کریں میرے مسند کی طرف. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، اگر میرے مسلم میں وہ حدیث تمہیں نظر آ جائے تو حجت یعنی صحیح ہے، اگر نہ آپ لوگوں کو ملے تو پھر وہ حجت نہیں ہو سکتی، وہ صحیح نہیں ہو، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. انتہا کلام ہو، یہاں تک الفاق مطلب انتہا کلام ہو، یعنی حمد کا کلام یہاں تک ختم ہو گیا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ، لیکن استدراک کے یعنی کچھ اور بات بھی ہے اس کے متعلق، یہ سارے سچ بات نہیں ہے. لیکن قال الذهبی، امام ذهبی فرماتے ہیں هذا القول منه على غالب الامر، ان کا یہ فرمان امام احمد بن حنبل کا غالباً کے متعلق ہے، حقیقتاً نہیں، کیونکہ وہ معصوم تھوڑی ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں. غالباً یہی ہے کہ جو احادیث جمع کی گئی وہ صحیح ہیں. والا فلانا احادیث قوی فی الصحیحین، ایک تو غالب کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی ہے ان سے، دوسری بات یہ ہے کہ صحیحین میں مسند سے زیادہ قوی احادیث ہیں، اس میں سنت اہل سنت جماعت کا بھی اس میں اتفاق ہے. فی الصحیحین والسنن، بلکہ سنن میں بھی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو مسند احمد سے بھی زیادہ قوی ہیں سند کے اعتبار سے. والاجزاء ما هي في المسند، اور دوسری کتابوں میں بھی ایسی روایت موجود جو مسند میں نہیں ہے. انتہا کلامه، یہاں تک امام ذہبی کا کلام ختم ہوا. وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من روایت ابيه، ان کے بیٹے عبد الله نے بعض احادیث زیادہ لکھی مسند کے اندر. ليست من روایت ابيه، جو حقیقت ان کے والد امام احمد بن حنبل کی روایت سے نہیں ہے. وتعرف بزوائد عبد الله، محدثین کو الگ کیا ہے اور ان کو ساتھ لکھا ہے، یہ جو احادیث ہیں یہ ان کے بیٹے کی زیادہ کردہ روایات ہیں، ان کا نام رکھ دیا زوائد عبداللہ علی المسند، زوائد عبداللہ. وزاد فیہ ایضا ابو بکر قطیعی، اور دوسرے عالم ابو بکر قطیعی نے یہ بعض روایات کو زیادہ کیا. الذی رواہ عن عبداللہ عن ابیہ، ابو بکر قطیعی یہ عبداللہ کے شاگردوں میں سے تھا، انہوں نے بھی بعض زیادہ روایات کر دی ہیں محمد کے بیٹے عبداللہ سے بھی زیادہ. عن ابیہ زیادات عن غیر عبداللہ و ابیہ. ویبلغ عدد حدیث المسند بالمکرر نحو 40,000 حدیث، مسلم احمد میں جو احادیث ہیں مکرر کے ساتھ 40,000 حدیث ہیں. وبحذف المکرر، اور اگر مکرر کو ہم نکال دیں اور ایسی روایت بیان کریں، مکرر کا مطلب ہے جو بار بار ایک روایت آ رہی ہے، ایک ہی سند ہے اور ایک ہی متن ہے، اسے کہتے ہیں مکرر، تقریر یعنی بار بار آ رہی ہے، ایک ہی سند ایک ہی متن. سند دوسری ہے اس کا دوسرا فائدہ ہے، متن دوسرا اس کا دوسرا فائدہ ہے، لیکن سند متن ایک ہی ہے. اب دوبارہ کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ جیسے کہ میں نے بیان کیا نا، فوائد نکالنے میں آج کل کیا طریقہ ہے جو محدثین نے لیا ہے کہ پوری حدیث سند اور حدیث کو بیان کریں پھر ایک حدیث سے فوائد نکالیں. اس دور میں کیا کرتے تھے؟ باب لکھتے تھے یعنی فائدہ پہلے، پھر حدیث پوری بیان کر دیتے تھے، پھر باب لکھتے تھے پھر پوری حدیث، یعنی ایک حدیث آپ کو 10 ابواب میں ملے گی. وہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں ایک حدیث میں 10 فائدے، وہ بیان کرتے 10 ابواب ایک حدیث بار بار بیان کرتے، تو تکرار کی وجہ یہ تھی. اگر یہ مقرر نکال لیں ہم تو باقی بچے گئے 30,000، یعنی 10,000 کا فرق پڑے گا بس. وہ بحث مقرر 30,000 حدیث. جیسا فرماتے ہیں آراء العلماء فی احادیث المسند، بعض علماء کی رائے مسند کے متعلق. للعلماء فی احادیث المسند 3 آراء، علماء کے 3 رائے ہیں مختلف. الاول، پہلی رائے، ان جميع ما فيه من احادیث حجہ، ساری کے ساری 30,000 حدیث حجت ہیں، صحیح ہیں. یہ پہلا قول علماء کا. الثانی، دوسرا قول، ان فيه الصحيح والضعيف والموضوع، تینوں قسم کی احادیث آپ کو ملیں گی مسند میں، مسند احمد میں، صحیح بھی ضعیف بھی اور موضوع بھی. وقد ذکر ابن الجوزی فی الموضوعات، اور امام ابن الجوزی نے ان کی تصنیف موضوعات 29 حدیثا منہ، 29 احادیث کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ موضوع حدیثیں ہیں مسند میں. ان کی کتاب ہے موضوعات، مختلف احادیث کی کتابوں میں سے انہوں نے موضوع روایت کو نکالا ہے اور ایک کتاب میں لکھ دی ہے. جو مسلم سے نکالی گئی ہے 30,000 سے ان کو 29 ملی ہیں موضوعات. اجا سنیں، وزاد العراق علی 9 احادیث، اور حافظ عراقی نے اپنی تصنیف میں موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے ان 29 کے ساتھ 30 اور احادیث ان کو ملی جو موضوع تھی جو امام ابن الجوزی کو نہ ملی. ٹوٹل کتنی ہوئی؟ تو کیا ہو گیا 29 ہیں اور 9 ہیں, 9 اور 9 18 8 38 38. وہ جمع فی جز, اور امام حافظ عراقی نے ایک جز پورے میں ان 38 حدیث کو جمع کر دیا. تیسرا قول ان فیہ الصحیح والضعیف, صحیح بھی ضعیف بھی ہے, لیکن وہ ضعیف الذی یقرب من الحسن, ضعیف بھی وہ ہے جو حسن کے زیادہ قریب ہے, اگر طرق ملائی جائے تو حسن درجے پر فائز ہو جاتی ہیں. وليس فيه موضوع, لیکن موضوع کوئی بھی نہیں ہے. وقد ذهب الى هذا القول شیخ حسین بن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ. شیخ حسین بن تیمیہ کیا قول ہے کہ صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں, لیکن وہ ضعیف جو حسن کے درجے کے قریب ہیں. اچھا, وذهب الى هذا القول شیخ الاسلام بن تیمیہ والذهبی والحافظ بن حجر والسیوطی, ان چاروں بڑے بڑے علماء ہیں, ان چاروں کا یہ قول ہے کہ صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, لیکن وہ ضعیف جو حسن کے زیادہ قریب ہیں. جی اچھا. وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ, شیخ الاسلام فرماتے ہیں شرط احمد فی المسند اقوى من شرط ابی داؤد فی سننہ. امام احمد بن حنبل کی شرط جو ہے جو مسند کو جمع کرنے کے لیے رکھی, ان کی شرط امام ابو داؤد سے زیادہ قوی ہے جو انہوں نے اپنے رکھے سنن ابی داؤد کی تصنیف کے لیے. وقد روى ابو داؤد عن رجال اعرض عنهم في المسند, اور امام ابو داؤد نے ایسے راویوں کو لیا ہے جن راویوں کو لینے سے انکار کیا امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں نہیں لیا. وقد شرط احمد في المسند, اور امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں یہ شرط بھی رکھی الا يروي عن المعروفين بالكذب عنده, جو ان کے نزدیک جھوٹ بولنے میں معروف ہیں ان سے کبھی روایت نہیں لی, ان کے نزدیک جو جھوٹے ہیں ان سے روایت بالکل نہیں لی. وان كان في ذلك ما هو ضعيف, اگرچہ ان میں بعض ضعیف بھی تھے, ہر ضعیف کیا جھوٹا ہوتا ہے, کیوں نسیان سے الحفظ ہے, بے حافظہ کمزور ہے, جھوٹا تو نہیں حافظہ کمزور ہے, ضعیف ہے لیکن موضوع روایت نہیں ہے اس کی, ضعیف روایت ضرور ہے اس کی. ثم زاد عليه ابن عبد الله وابو بكر قطيع زيادات, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے بیٹے عبداللہ نے بعض روایت لی اور شامل کر دی مسند احمد میں, اور پھر ابو بکر قطعی نے بھی بعض روایت شامل کر دی زیادہ کر کے, ضمت الیہ پھر اکٹھا کر دیا گیا ایک کتاب میں. وفیہ کثیر من الحدیث الموضوعہ, موضوعات کہاں سے آئی, ان کے بیٹے کی زیادات اور قطعی کی زیادات سے آئی. فظن من لا علم عنده, بس گمان کیا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے, ان ذلك من روایت احمد فی مسندہ, کہ یہ روایت جو موضوعات ہیں وہ امام احمد بن حنبل کی اپنی مسند میں ہیں. حقیقتاً کہاں سے ہیں یہ, ان کے بیٹے اور ابو بکر قطعی سے جنہوں نے ان روایات کو بعد میں شامل کیا. اور یہ شیخ زمبیدہ میں قول جو ہے منہاج السنہ النبویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 97. وبما ذكره شيخ الاسلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله فرماته وبما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله يتبين انه يمكن التوفيق بين الاراء الثلاثه. یہ جو قول امام ابن تیمیہ کا, یہ قول شامل ہے تینوں قوال کے متعلق جو ابھی اوپر بیان ہوئے ہیں. کیسے؟ فمن قال ان فيه الصحيح والضعيف, جس نے کہا کہ صحیح اور ضعیف بھی ہے, لا ينافي القول بان جميع ما فيه حجه, اس کی نفی کبھی کہ جو کچھ بھی وہ حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ ضعیف بھی تو حسن درجے پہنچ گیا ہے نا, سند کے اعتبار سب کو اکٹھا کر کے تو حسن غیری کی درجہ پہنچ گیا, اور جو حسن غیری وہ صحیح سمجھی جاتی ہے تو حجت ہے کہ نہیں, حجت ہے. لأن الضعيف اذا صار حسنا لغيره يكون حجة, جیسا فرماتے ہیں کیونکہ ضعیف اگر حسن غیری درجہ پر فائز ہو جائے تو وہ حجت ہو جاتا ہے. ومن قال ان فيه الموضوع, اور جن لوگوں نے کہا, جن کی رائے یہ ہے کہ مسلم احمد میں موضوع حدیث بھی موجود ہیں, حمل على ما في زيادات عبد الله, حمل على ما في زيادات عبد الله وابي بكر القطيعي, اس کا مطلب یہ ہے, یہ بھی ان کی بات بھی سچ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم احمد کی اپنی تصنیف نہیں, اپنی بیان کا روایت نہیں ہے جو انہیں مسلم میں لکھی, بلکہ ان کے بیٹے اور ابوبکر قطعی کی زیادہ روایات کی وجہ سے, یا ان روایات میں جو انہوں نے زیادہ کی ہیں ان میں موضوعات پائی جاتی ہیں. وقد صنف الحافظ بن حجر کتابا سماه, امام حافظ بن حجر نے ایک کتاب کی تصنیف ہی اس کا نام رکھا ہے القول المسدد فی الذب عن المسند, سیدھا قول مسند کے دفاع میں. ذکر فيه الاحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع, امام حافظ عراقی نے 38 حدیثیں جو جمع کی ہیں کہ موضوعات ہیں, امام حافظ ابن حجر نے ایک ایک حدیث کو لیا اور ان کا رد کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وأضاف إلى 15 حديثا, سبحان الله, حافظ ابن حجر 15 حدیث اور بھی شامل کر دی, اور دیکھیں جو ان کو بھی نہ ملی. مما ذكره من الجوزي ثم اجاب عنه حديثا حديثا, پھر ایک حدیث کا جواب دیا. وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكره من الجوزي, اور امام سيوطي نے بھی اپنی تصنیف میں مزید ان حدیث کو بیان کیا جن کا ذکر ابن الجوزی بھی نہیں کیا, نہیں کیا, اور ابن حجر بھی نہیں کیا. وہ 14 حدیث ہیں, وہ 14 حدیث ہیں فی جزء سما الذیل الممهد. الذیل الممهد پیچھے لگنے والا سیدھا طریقہ, یعنی ابن حجر کی جو کتاب ہے ان کی مزید آگے تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب لکھی ابن الجوزی نے, امام سیوطی نے لکھی ہے. هذا وقد تناول علماء هذا المسند بالتصنيف عليه, علماء امه المسند كليا اور مزید تصنیف لکھی مسند کے تعلق, ما بين مختصر له, بعض علماء نے اختصار کی مسند کی مختصر طریقے سے کو جمع کیا, وشارح, بعض لوگوں نے شرح لکھی ہے, ومفسر, بعض لوگوں نے کلمات کے معنی بیان کر کے کلمات کی تفسیر کی شرح نہیں کی, ومرتب, بعض نے ترتیب آسان کر دی ہے. ومن احسنها, اس سب سے اچھی کتاب مسند احمد کے متعلق جو ہے, الفتح الربانی لترتیب مسند احمد بن حنبل الشیبانی الذي الفه احمد بن عبد الرحمن البنا, عالم محدث ہیں احمد بن عبد الرحمن البنا, انہوں نے الشهير بالساعاتی جو ساعاتی سے مشہور ہیں, جب بھی گھڑی ساز ہے سبحان اللہ, گھڑی ساز ہمیشہ بڑے محدث نکلتے ہیں, تو انہوں نے مسند احمد کے احادیث کو جمع کیا, ترتیب اچھی کی اور مختلف تقسیم کی, جعل سبعۃ اقسام, سات قسمیں کر دی مسند کی, ورتبہ اولها, سب سے پہلے قسم التوحید, توحید جو بھی احادیث ہیں ایک جگہ کر دی, واصول الدین, توحید اصول الدین سب سے پہلے, واخرها قسم القیامہ وحال الاخرہ, اور ساتویں بھی قیامت اور آخرت کے متعلق جو احادیث ہیں. ورتبوا على الابواب ترتیبا حسنا, اور تبویب کے اعتبار سے ان کو ترتیب دی ہے بہترین طریقے سے. واتمه بوضع شرح عليه سماه, اور پھر شرح بھی لکھی ہے, سماه بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني, وهو اسم مطابق لمسماه, اور یہ نام جو ہے حقیقتا ویسا ہے جیسے کہ اس کا نام رکھا گیا ہے, یعنی اچھی کتاب ہے, شیخ العثیمین فرماتے ہیں. فانه مفید جدا, بہت مفید ہے یہ شرح جو ہے مسند احمد کی, من الناحیتین, دونوں طرف سے, الناحیہ الحدیثی والفقہیہ, یعنی علم الحدیث بھی اس کے اندر موجود ہے اور فقہ کا علم بھی اس شرح کے اندر موجود ہے. والحمد للہ رب العالمین. احمد بن حنبل کون ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, هو الامام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی المروزی ثم البغدادی. تو حنبل کس کا نام ہے؟ والد کا نام نہیں یاد رکھیں, دادا کا نام ہے, دادا کا نام ہے. تو احمد بن حنبل اپنے دادے کے نام سے مشہور ہیں, اپنے والد کے نام سے مشہور نہیں ہیں. تو اگر کوئی کہے امام احمد بن محمد, کوئی جانے گا؟ نہیں جان سکتے. لیکن امام احمد بن حنبل چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ کون ہے, سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی محدثین نے جب نام بیان کیے, یعنی جو مجھے تعجب ہوتا ہے, ایک عالم, ایک محدث ہے ابن علیہ, علیہ والدہ کا نام ہے, علیہ ان کی والدہ کا نام ہے, تو محدثین کے نزدیک روایت میں ابن علیہ لکھتے ہیں ہمیشہ. تو اس نے کہا جو مجھے ابن علیہ کہے گا میں سمجھوں اس نے میری غیبت کی ہے, ان کو پسند نہیں کہ میرے والدہ کا نام لیا جائے. لیکن سبحان اللہ, قدر اللہ ما شاء فعل. آج تک بھی حدیث کتاب میں دیکھے ابن علیہ لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے یہ فرمایا تو بعض محدثین نے نام لکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں, ہم مجہول ہے. تو انہوں کا حدیث جاتی ہے, حدیث رسول نہ جائے ابن علیہ ہی ٹھیک ہے. آج تک ان کا ابن علیہ مشہور ہے, کوئی بھی حدیث کتاب اٹھا لیں سنن میں خاص طور پہ تو آپ کو ابن علیہ نظر آئے گا. ولد سنة 164, 164 ہجری میں مرو میں پیدا ہوئے, ثم حمل الى بغداد, پھر بغداد کی طرف گئے. وہ رضیع, دودھ پیتے بچے تھے جب بغداد میں ان کو پہنچایا گیا. وقیل ولد فی بغداد, یہ بھی کہا گیا کہ بغداد میں پیدا ہوئے. نشأ یتیما, یتیم ہی بڑے ہوئے, یتیمی میں بڑے ہوئے. وطاف بالبلاد والافاق, اور مختلف ملکوں کی طرف, مختلف جگہوں کی طرف سفر کیا. طاف یعنی بار بار گئے. لطلب الحدیث, حدیث علم کو طلب کے لیے. فسمع من مشایخ العصر فی الحجاز والعراق والشام والیمن, اپنے زمانے کے بڑے علماء سے علم حاصل کیا, حجاز میں, عراق میں, شام میں, یمن میں. وعنی عناية عظیمة بالسنة والفقه, اور زیادہ اہتمام سنت یعنی حدیث روایات اور فقہ اور فقہ کی طرف تھا. حتى اعدوا اهل الحديث امام وفقيههم, یہاں تک کہ محدثین نے ان کو اپنا امام اور فقیہ مان لیا. وقد اثنى عليه العلماء في عصره, اور علماء نے ان کے زمانے میں ان کی تعریف کی ہے. وبعده, ان کے وفات کے بعد, بعد کے ادوار میں بھی ان کی تعریف کی گئی. فقال الشافعی, امام شافعی احمد حنبل کے استادوں میں سے ہیں, اور دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں. امام فقال الشافعی, اب استاد اپنے شاگرد کے متعلق فرماتے ہیں. خرجت من العراق, میں عراق سے نکلا. فما رأيت رجل افضل ولا اعلم ولا اورع ولا اتقى من احمد بن حنبل. میں عراق سے نکلا, میں نے ان سے اچھا مرد نہیں دیکھا, ان سے اچھا شخص نہیں دیکھا, نہ علم میں, نہ ورع میں, نہ افضلیت میں, اور نہ ہی تقوا میں. یعنی امام احمد بن حنبل سے اچھا نہیں دیکھا. وقال اسحاق بن راہوی, اسحاق بن راہوی فرماتے ہیں, احمد حجت بین اللہ وبین عبیده فی ارضه. اللہ اکبر, امام احمد بن حنبل حجت ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں, اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر. وقال ابن المديني, علي بن المديني رحمه الله عليه, فرماتے ہیں, ان الله ايد هذا الدين بابكر الصديق رضي الله عنه يوم الرده وباحمد بن حنبل رحمه الله يوم المحنه. امام علي بن المديني رحمه الله عليه فرماتے ہیں, جان کون علي بن المديني؟ امام بخاری کے استاد ہیں اور احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. اب شاگرد استاد کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ, بے شک اللہ تعالی نے اس دین کی تائید کی ہے, اس دین کی مدد کی ہے, اس دین کو مضبوط کیا ہے دو مردوں سے. صدر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, کب؟ یوم الردہ, جب لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی, اور مسلمان واپس جو مرتد ہو گئے تھے انہوں نے توبہ کر کے واپس اسلام میں داخل ہو گئے. اب جانتے ہیں حروب الردہ جو جنگیں ہوئی تھی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو منافقین بھی تھے مدینہ میں, آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا, بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے, آپ کیوں دے, ہم کسی اور کو نہیں دیتے, آپ نبی تھے ہم دیتے تھے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہم ہی دیتے. تو بعض اچھے لوگوں نے بھی ان کی بات مان کر وہ بھی اس گڑے میں گر گئے, اور انہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. مقرین زکوٰۃ جو تھے, ایک زکوٰۃ بالکل یعنی شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے, انکار کر دیا, وہ مرتد ہو گئے. اور بعض لوگوں نے یہ تو سمجھا کہ دین کا حصہ ہے لیکن دینے سے انکار کر, جب انہوں نے دیتے انہوں نے بھی دینا انکار کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کے خلاف جنگ کی, اور ان کو مشہور قول ہے رضی اللہ عنہ, جب آپ اس نے وفات پائی اور آئے, سیدنا عمر بن خطاب شدید غصے میں تھے, شدید غصہ تھا کہ وہ اپنے یعنی قابو میں نہیں آ رہے تھے, وہ تلوار اٹھا لی اور یوں فرمایا, جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد مر گیا ہے میں اس کی گردن قلم کر دوں گا, اس کا سر قلم کر دوں گا میں. تو سیدنا ابوبکر صدیق آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا, اور فرمایا, طب تحی امیت صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم آپ طیب ہیں, پاک ہیں, زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی. پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے, مختصر بیان کر رہا ہوں میں, اور عمر کی طرف جب ان کا حال دیکھا اور صحابہ کرام کا حال دیکھا, بہت بڑی مصیبت تھی امت پر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. منبر پر چلے گئے اور وہاں پر جا کے یہ بڑا پیارا خطبہ دیا, مختصر سا تھوڑا سا, حمد و ثنا کے بعد, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو محمد دیکھیں, رسول اللہ نہیں فرمایا, نبی نہیں فرمایا, محمد نام لے کے فرمایا. یعنی کتنی مصیبت کا وقت ہے, لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, تو یہاں پر لازم کو سختی کرنی پڑتی ہے ماحول کو دیکھ کے. وہاں پہ یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے, ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر ہیں. لوگوں کے دل مضبوط ہوتے یا اور ٹوٹتے تو وہاں پر دو ٹوک بات کی. یہ وقت شدت کا تھا, یہ وقت مضبوطی کا تھا. جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات لوگوں کے دل میں ایسے جا کے تیر کی طرح لگی, ارے ہم کہاں تھے, اتنی سچ بات سے ہم اچانک ہم نے کیا. دیکھیں جب جوش آتا ہے تو ہوش کام نہیں کرتا. یہ مصیبت ہی, کوئی مصیبت ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے, اور امت میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہ کبھی آئے گی اور نہ کبھی آئی ہے. سب سے بڑی مصیبت تھی کہ بھئی آپ جس سے اتنا محبت کرتے ہیں, جن سے اتنا محبت کرتے ہیں, اپنی جان بھی قربان کر لیتے ہیں, ابو بکر صاحب کو جان بھی قربان کر دیے, اپنا مال دولت سب کچھ قربان کر دیے, وہی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو زندگی میں پھر اس دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے. دنیا بالکل اندھیرا چھا گیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے. پھر انہوں نے اس بات کے بعد قرآن کی آیت بیان کی ہے, اَفَإِن مَاتَ وَقُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ. پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں, ان کو قتل کر دیا جائے, کیا تم اوندھے منہ پھر جاؤ گے؟ سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, بھول گئے تھے. بعض صحابہ فرماتے ہیں یوں لگا کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, ہمارے ذہن سے قرآن صبح شام پڑھتے ہیں لیکن مصیبت کی وجہ سے ذہن میں نہیں ہے, یاد ہی نہیں. سیدنا عمر الخطاب جب یہ آیت سنی گھٹنے کے بل گر پڑے اور خوب روئے, انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. بلکہ پہلے کیا کہتے تھے, بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, واپس آئیں گے. یہ محبت کی انتہا تھی, لیکن حقیقت کچھ اور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح فی اعلی علیین جنت میں ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل الرفیق الاعلی, اللہ تعالیٰ اپنے قریب مجھے بلا لے, الرفیق الاعلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ جنت میں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن جو ہے بدن مبارک قبر میں ہے. روح کا بدن سے تعلق کیسا ہے, یہ برزخ زندگی ہم نہیں جانتے, مکمل ہے, ادھورا ہے, پورا ہے, لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ برزخ زندگی میں سب سے افضل, سب سے بڑھیا, سب سے اچھی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان سے اچھی نہ شہداء کی زندگی ہے, نہ صدیقین کی ہے, نہ اولیاء کی ہے, اور نہ ہی دیگر انبیاء کی ہے. سب سے افضل ترین بہترین زندگی اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, برزخ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ہمارا ایمان ہے یہ. وبی احمد بن حنبل رحمہ اللہ یوم المحنہ, اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف دین کی مضبوطی کے لیے, جو دین کی مضبوطی کے لیے جو یعنی امام احمد بن حنبل کی وجہ سے جو دین مضبوط ہوا, جو دین مضبوطی کے لیے ان کا جو موقف تھا وہ تھا یوم المحنہ. محنہ کہتے ہیں شدید امتحان کو, کٹھن امتحان کو. کیا امتحان تھا؟ فتنت خلق القرآن. جسے آج کے فتنے فتنت انکار الحدیث, اس زمانے فتنت خلق القرآن تھا. آج کے فتنے بہت زیادہ ہیں, میں ایک مثال دی ہے جو زیادہ مشہور ہے آج کل کے دور میں. اس زمانے میں اسے ملتے جلتے فتنہ نکلا, فتنت خلق القرآن, کہ قرآن مخلوق ہے. یعنی مخلوق کیوں ہے؟ معطلین نے یوں کہا, میں دیکھو سیدھی سی بات ہے, کلام وہ الفاظ ہوتے ہیں جو منہ سے نکلتے ہیں, اور منہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر زبان ہو, ہونٹ ہو, دانت ہو, کیونکہ جو الفاظ نکلتے ہیں وہ زبان کی حرکت سے ہونٹوں کے سمیل سے یا آگے یا پیچھے, ٹھیک ہے نا, یا جو اوپر پیلٹ ہے اس پہ لگ کے, تو ووکل کارڈ ہے جسے آواز آتی ہے, تو ایک مجموعہ ہے چیزوں کا. وہ یہ سارے مخلوق ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کلام ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا منہ بھی ہے, دانت بھی ہے, زبان بھی ہے, اور یہ کفر ہے. اس لیے ہم یہ سمپل یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اس مصیبت سے, اس کفر سے ہم بچ گئے. وہ سمجھتے ہیں بچ گئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یا ایک گڑے سے نکلنا چاہو اس سے بڑے گڑے میں گر گئے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا, نصوص کی طرف نہیں گئے, نقل کی طرف نہیں گئے, قرآن سنت کی طرف نہیں گئے, سلف صالحین کے اقوال کی طرف نہیں گئے, صحابہ کرام کے اقوال کی طرف نہیں گئے. اگر ان کے اقوال کی طرف جاتے مسئلہ حل تھا, بالکل آسان تھا. آسان تھا کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, مخلوق بھی کلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے, مخلوق کی ذات بھی موجود ہے. اگر مشابہت واجب ہوتی, ضرور ہوتی کہ جو کچھ خالق میں ہے مخلوق میں بھی ویسا ہوگا, تو پھر وجود کے اعتبار سے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ بھی موجود ہے, مخلوق بھی موجود ہے, مطلب یہ قاعدہ غلط ہے آپ کا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کلام میں مشابہت واجب ہے تو وجود میں بھی واجب ہونی چاہیے, یہ نہیں. لیکن آپ اس چیز کا اقرار کرتے ہو کہ خالق کا وجود دوسرا ہے, مخلوق کا وجود دوسرا ہے, تو پھر یہاں پر بھی آپ کو اقرار کرنا چاہیے اللہ کے کلام دوسری ہے, مخلوق کے کلام دوسری ہے. فرق ہے دونوں میں. جب وہ ہو سکتا ہے, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بعض لوگوں نے کہا, اب جہمی اپنا معتزلہ نے تو انکار کر دیا, تعطیل مکمل کر دی کہ اللہ تعالیٰ کلام مخلوق ہے, اور بڑا فتنہ انہی کے سر پہ تھا. واصل بن عطا, یہ سارے جو یہ گروپ تھا ان کا, یہ سارے معبد الجہنی, یہ سارے انہوں نے فتنہ خلق القرآن عروج پہ تھا ان کے زمانے میں, اور یہی ان کے یعنی بانی تھے اس فتنے کی. اور سب سے پہلے کہا جائے تو واصل بن عطا نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. بہرحال, اور واصل بن عطا جو ہے حسن بصری کا شاگرد تھا, دیکھیں. لیکن جب انسان پھسلتا ہے اور علماء کے اقوال, سلف صحیح کے اقوال کو نہیں اپناتا, تو پھر وہ ضلال مبین کی زندگی گزارتا ہے. بہرحال, تو فتنہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا. پھر ان کے رد کے لیے ابن کلاب آیا, اشاعرہ آئے, ابو حسن اشعری, ابو منصور ماتوریدی. انہوں نے کہا, دیکھیں یہ جو تم بات کرتے ہو کہ مخلوق ہے, یہ بات غلط ہے. آدھا مخلوق ہے, آدھا مخلوق نہیں ہے, یہ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ابھی آدھا آدھا کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو الہام کے ذریعے پہنچا دیا. کلام حقیقتاً جبریل کا, اللہ کا نہیں ہے. تو جو الہام تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق نہیں ہے. جو جبریل علیہ السلام کے منہ سے نکلا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا, یہ مخلوق ہے. اب آدھا آدھا ہے, یہ قول بھی باطل ہے. حق قول کیا ہے؟ کہ قرآن کلام اللہ, کلام اللہ غیر مخلوق, منہ بدا و الیہ یعود کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, ابتدائیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ابتدائیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے جبریل علیہ السلام کو دیا, نہیں, ابتدائیں اللہ تعالیٰ خود کلام کیا ہے. لیکن کیسا؟ کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے, اللہ تعالیٰ کی ویسے صفات بھی بلند ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے ساتھ مخلوق جیسی نہیں ہے, تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام بھی مخلوق جیسی نہیں ہے. جیسے ذات بلند اور عالی ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کے کلام بھی بلند اور عالی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. وہ الیہ یعود, اور وہ آپ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کیسے؟ جب قیامت قریب آئے گی اٹھا لیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی ہے. نہ لوگوں کے سینوں میں رہے گا, نہ لوگوں کے سینوں میں رہے گا, اور نہ ہی کتابوں میں رہے گا. ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. کب؟ جب اس کتاب کی جب قدر ختم ہو جائے گی, جب ایمان مر جائے گا. قرآن مجید کی قدر جب ختم ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ اس عظیم کلام کو جو ضابطہ حیات ہے, صرف مومنوں کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے, یاد رکھیں, اگر اسی قرآن کے اوپر عمل کرے, کافر بھی عمل کرنا شروع کر دیں, ان کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں. یہ وہ بابرکت کتاب ہے. لیکن جب اس کی قدر کرنے والے کافر ویسے نہیں کرتے, یہ مومن بھی قدر کرنا چھوڑ دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا, ٹھیک ہے, میں تمہیں تمہارے حوالے کرتا ہوں, میری کلام واپس. اور یاد رکھیں, اگر اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے, تو اس کی ہلاکت اسی وقت ہے. جانتے ہیں کیسے؟ پھر یہ ذرا دعا سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم رحمتك ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی كله لا الہ الا انت. دعا یاد کر لیں، ذرا پڑھا کریں، حسن مسلم میں موجود ہے. کوئی مصیبت ہو، کرب ہو، تکلیف ہو، شدت ہو، اب یہ دعا پڑھ کے دیکھیں سینہ کیسے کوشادہ ہوتا ہے، وہ مصیبت کیسے ٹلتی ہے. دے الفاظ دیکھیں، اللہم اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے حاجت روا، رحمتک ارجو، میں تیری تجھ سے تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، میں محتاج ہوں، کمزور ہوں، میں مشکل میں ہوں، فلا تکلنی الى نفس طرف جائیں، اے اللہ تعالی مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. آپ سن رہے کون فرما رہے ہیں، کس کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سید ولد آدم، افضل انبیاء والمرسلین، افضل خلق علی الاطلاق، کہ اللہ تعالی مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. واصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملہ درست فرما دے، میرے اللہ سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت، کیوں؟ کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی مثال دیتا ہوں، اگر اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو اس کے اپنے حوالے کر دے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ دیا ٹھیک ہے میرے بندے، تم جانو اور تمہارا یہ جسم جانے، بس. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دل کو بھی دھڑکن دینی ہے، سانس بھی آپ نے خود لینی ہے، حرکت بھی آپ نے خود کرنی ہے، یہ پلک جھپکتے ہیں اس کا فائدہ ہے، آنکھیں بھی آپ نے خود صاف کرنی ہے، دیکھنے کے لیے بھی آپ نے خود اپنے آنکھ کو چلانا ہے، کان کو بھی آپ نے خود چلانا ہے سننے کے لیے، یعنی سمجھے بٹن ہے، اپنے بٹن کون سے دبانے، کب ختم کرنے، کب اور کون سی اسپیڈ رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو بڑی باتیں ہیں. معدے میں ہضم بھی خود کرنا ہے جو کچھ کھایا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہضم کے لیے جب پروٹین ہے تو اس کے لیے کون سا مادہ نکلنا چاہیے، کتنی مقدار میں، وہ خود متعین کرنا ہے، ٹھیک ہے. مثال آپ نے سموسہ کھایا ہے، سموسے میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، پروٹین بھی ہے، فیٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ سموسہ آپ نے خود ہضم کرنا ہے، کس مقدار میں کتنی انزائم کون سے آنے چاہیے، ڈائجسٹو انزائم جو ہیں کتنے ہونے چاہیے. اچھا، اس کے بعد آنتوں میں جا رہا ہے، چھوٹی آنت میں، خون میں آپ نے خود اس کو مکس کرنا ہے، خون میں آ گیا ہے. اچھا، آپ نے خود اس کو کون سی اچھی چیز ہے، کون سی بری، آپ نے خود اس کو نکالنی ہے تاکہ بڑی آنتوں میں واپس جو گندگی جائے، اچھی چیز نہ جائے. اچھی نکل گئی تو بندہ مر نہ جائے، گلوکوز سے ہم زندہ ہیں، گلوکوز سے اور ان چیزوں سے. اچھا، سانس لے رہے ہیں، آکسیجن بھی آپ کے جسم کے ہر حصے تک جانی چاہیے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیل ہیں وہاں تک آپ نے گلوکوز کو بھی پہنچانا ہے اور آکسیجن کو بھی پہنچانا ہے. اس سے بھی بڑی بات کہ جو انرجی وہاں پہ نکلتی ہے آپ نے اس کو حرکت میں رکھنی ہے. کون سی انرجی حرکت میں جا رہی ہے، کون سی انرجی سانس میں جا رہی ہے، کون سی انرجی دل کی دھڑکن میں جا رہی ہے، یہ آپ نے خود ڈیوائڈ کرنی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو جائے گا تو مر جائیں گے، زہر ہے، اس کے بھی آپ نے خود نکالنا ہے. دل کی دھڑکن ہے وہ آپ کی 72 تک ہونی چاہیے، آئیڈیل ہے، 60 سے کم نہیں، 100 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ نے خود کرنا ہے. انسان نماز کب پڑھتا ہے، روزہ کب رکھتا ہے، حج کب کرتا ہے، زکات کیسے دیتا ہے، الغرض کھانا کیسے کھاتا، پانی کیسے پیتا، دنیا کیسے دیکھتا، اٹھتا کیسے، بیٹھتا کیسے، جاگتا کیسے، سوتا کیسے، ایک لمحے کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ فلا تکلنی الى نفس طرفة عین، پلک برابر، پلک جھپکنے کے برابر لمحے کے لیے بھی ہم قائم ہو نہیں سکتے میرے بھائی، کوئی بھی انسان قائم نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہمارے لیے مشکل کیا ہے کہ ہم رزق کو کماتے ہیں، ہمارے لیے مشکل، رزق کی کمائی مشکل ہمارے لیے، اللہ کے قسم میں سب سے آسان ہے. کمپیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے کہ رزق میں آپ کو دوں گا، آپ کے منہ تک میں پہنچاؤں گا، باقی آپ نے کام کرنا ہے. کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ تو سب سے آسان کیا ہے؟ یہاں تک تو آپ لے جا سکتے ہیں لقمے کو، اس کو چبا بھی سکتے ہیں، اس کو نگل بھی سکتے ہیں، آگے آپ کا کام نہیں ہے. ایک مریض آیا آج سے 10-12 سال پہلے، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، 40-45 سال کی عمر، جوان، واللہ رو رہا تھا آنسوؤں سے، مرد رو رہا تھا. کہتے ڈاکٹر صاحب میں جب لقمہ کھاتا ہوں مجھے یہاں پہ لگ کے جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. میں نے 40,000 ریال اکٹھا کیا ہے، میری زندگی پوری زندگی کی کمائی ہے، ایک ایک ریال میں نے جمع کیا ہے اپنے بچوں کے پیٹ سے نکال کر. اسے الفاظ دیکھیں، یہ لے لیں، میں لقمہ جو ہے آسانی سے کھانا چاہتا ہوں، میرا کوئی علاج کہیں پہ آپریشن کچھ ہوتا ہے میرا کر کے دیں. بر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، اس کا آپریشن بھی ہو گیا، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، اس کے پیسے بھی بچ گئے، جو کچھ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. آپ کتنا دیتے لقمے کو نکلنے کے لیے، کتنے پیسے دیتے ہیں؟ دیکھیں وہ 40,000 دینے کے لیے تیار ہے، آپ کتنا دیتے ہیں؟ ایک ریال دیتے ہیں؟ اچھا نصف ریال دیتے ہیں؟ ایک پیسہ دیتے ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جو اس لقمے کو آسانی سے آپ جس اندر میدے میں پہنچاتی ہے، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، آپ کو شعور بھی نہیں ہوتا. فلا تکلنی الی نفس طرفت عین واصلح لی شانکم، یعنی جسم کا معاملہ نہیں میرے بھائی، میرے سارے معاملہ درست کر دے، یعنی میرے کسی صورت میں مجھے اپنے حوالے نہ کرنا میرے رب، میرے سارے معاملات. یہ آسمان اٹھا ہوا کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، کسی نے اس کو ہموار کیا ہے؟ زمین پہ زلزلے نہیں آئے تو کس نے روکا ہوا ہے؟ ورنہ زمین میں جھٹکے شروع ہو جائیں تو زندگی گزار سکتا ہے. اے اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملہ درست فرما دے. کیوں؟ کیونکہ تو ہی واحد معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیا بات کر رہے تھے ہمیں؟ فتن خلق القرآن. تو یہ بھی قول بھی باطل ہے کہ آدھا مخلوق آدھا مخلوق نہیں ہے. حق قول یہ ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی، انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ کے کلام ہے بحرف و صوت. یہ بھی اس جماعت کا عقیدہ ہے، حرف اور صوت کے ساتھ آواز بھی ہے، حروف بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ٹھیک ہے. لیکن کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بلند ہیں سبحانہ وتعالیٰ. امام احمد بن حنبل ان علماء میں سے تھے، بلکہ ان علماء کے لیڈر تھے، سردار تھے، جنہوں نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. ان کو روکا گیا، ٹوکا گیا، کوڑے مارے گئے، جیل میں بند کر دیا گیا، گھر میں نظر بند کر دیا گیا، مسجد نبوی سے تدریس سے روکا گیا، اور ان کے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا. کوڑے مارا مشکل نہیں تھے، گھر سے دور جیل میں بھی مشکل نہیں تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا گیا، وہ جو عظیم فضیلت، جو عظیم ثواب سے ان کو روکا گیا، ان کے بارے میں کافی پریشان تھے، اور ان سے زیادہ ان کے شاگرد جو ہیں وہ زیادہ پریشان تھے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کافی لوگ آئے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بعض انہوں نے کہتے ہیں ٹھیک ہے، مخلوق ہے تو مخلوق ہے بھائی، ہمیں چھوڑے، ہمیں کچھ نہ کہیں. یعنی کہا جاتا ہے امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مطابق امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں دیکھا سوائے ان کے، وہ جب ان کو دو کوڑے مارے کہے بھائی ٹھیک ہے مخلوق ہے بھائی، میری جان چھوڑو، یہی تم چاہتے تو ٹھیک ہے. اکراہ کی حالت ہے نا، اکراہ میں جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے اکراہ. لیکن وفات سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ تم سب گواہ رہنا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. تاکہ دیکھیں علماء کی بات لکھی جاتی ہے، اپنی گردن سے یہ بوجھ میں اتار رہا ہوں، تب میں نے کہا تھا، میں مصیبت میں تھا، اب سب سن لو گواہ رہنا کہ قرآن مخلوق اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. میں احمد بن حنبل کی طرف ان کے شاگرد ہے علی مدینی، یہ بھی شاگرد ہیں، دوسرے بھی ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ امام صاحب ایک دفعہ کہہ دیں کیا ہوتا ہے، اپنی حالت تو دیکھیں کیا ہو گیا. انہوں نے کہا ذرا باہر دیکھ کے آئیں پھر واپس آئیں. باہر گئے پھر واپس آئے، کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قلم دوات اور کاغذ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کے قول کا منتظر ہیں تاکہ وہ لکھ لیں. انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو پھر میں یہ کہوں قرآن مخلوق ہے اور یہی لکھا جائے اور لوگوں تک یہی علم جائے کہ اللہ تعالیٰ کلام مخلوق ہے؟ میں مر تو سکتا ہوں لیکن یہ قول نہیں کہہ سکتا ہوں. سبحان اللہ. ان کو کہا گیا دیکھ دیکھ بد دعا تو کر دو اس حاکم پر، جان چھوٹ جائے گی ہماری، تمہارے بھی، ہمارے بھی، سب کی. کیونکہ جو انسان جتنا تقویٰ ہوتا ہے انسان کے دل میں، اتنا اس کی زبان پر دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے. تو ان کا قول مشہور ہے کہ اگر میں دعا کرتا کسی کے لیے تو میں حاکم کے لیے دعا کرتا کہ اللہ تو اسے ہدایت دے دے. اچھا کہا گیا دوسری مرتبہ امام صاحب ایسا کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور لاکھوں لوگ تمہارے ساتھ ہیں, انقلاب لے کے خروج کرو. سبحان اللہ. انہوں نے کہا نہیں, یہ بہت کٹھن راستہ ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. بعض لوگ دیکھو یہ علم کی بات ہوتی ہے, یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. یعنی بعض لوگ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں, اٹھو دیکھو باہر کتنے لوگ ہیں, جہاں تک نگاہ جاتی وہ سب تمہارے ساتھ ہیں. انقلاب میں کیا ہوتا ہے اب سمجھتے ہیں, کتنی قتل و غارت ہوتی ہے, کتنی معصوم جانیں جاتی ہیں, کبھی سوچا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے پتہ کیا فرمایا جواب میں, ان هذا الدين متين وان الله غالب على امره, جیسے الفاظ فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے نا یہ قوی اور مضبوط ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے تا قیامت, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے امر پر غالب ہے. یہ مغلوب کر سکتے ہیں, یہ فتنہ بھی موجود ہے. یہی حق ہے کہ اللہ کے کلام مخلوق نہیں ہے, اور یہ حق کبھی مٹ نہیں سکتا. ایمان دیکھیں میرے بھائی, آج مٹا ہے یہ, امام محمد مٹ گئے ہیں, یہ حق مٹا ہے, وہ معتزلی بھی مٹ گئے ہیں جنہوں نے فتنہ ایجاد کیا, لیکن حق مٹا ہے. اور اللہ کی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جتنے فتنے آئے ہیں اس دین کو توڑنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو نور کو بجھانے کے لیے, وہ مٹ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نور نہیں بجھا. اور انکار حدیث کے فتنہ بھی دیکھ لیں گے آپ, یہ بھی مٹ جائے گا لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مٹ نہیں سکتی. وقال الذهبي, امام ذهبی فرماتے ہیں, انتهت الیہ الامامۃ فی الفقہ, امام ذهبی فرماتے ہیں فقہ کی امامت امام احمد بن حنبل پر آ کے ختم ہو گئی, یعنی سے بڑے کوئی امام نہیں. فی الفقہ والحدیث, اور حدیث میں بھی, والاخلاص, اور اخلاص میں بھی, والورع, اور ورع میں بھی, واجمع علی انه ثقه حجه امام, اور اتفاق ہے, اجماع ہے محدثین کا, علماء امت کا, امام احمد بن حنبل ثقہ ہیں, حجہ ہیں, امام ہیں, حجت ہیں, امام ہیں. انتہا کلام ہوں, امام ذہبی کا کلام یہاں پہ ختم ہوا. توفی فی بغداد, امام احمد بن حنبل کی وفات بغداد میں ہوئی, سنت 241 241 ہجری میں, ان 77 عاما 77 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. وقد خلف للامۃ علما کثیرا, بہت زیادہ علم چھوڑ گئے امت کے لیے, ومنهجا قویما, اور بہت سیدھا اور معتدل اور اچھا منہج چھوڑ کے گئے. رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا.